اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ نہج البلاغہ کی خدمت کی توفیق دی۔ الحمدللہ آج سے یہ سلسلہ آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، یہ نہج البلاغہ کا مخصوص پروگرام ہے اور اس کا نام ہے کلام امیر۔ اس میں انشاءاللہ نہج البلاغہ کے جو تینوں حصے ہیں، ایک جو خطبے ہیں، دوسرے جو نامے ہیں، اور تیسرے جو حکم ہیں، حکمتیں ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے مہمان گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ خطبات کا ہے، دوسرا مکتوبات کا ہے، اور تیسرا نہج البلاغہ کا ہے۔ یہ مجموعہ جو سید رضی نے ہمارے لیے جمع کیا ہے، انشاءاللہ اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ البتہ یہ بھی بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے مولا کائنات کے کلام کو سمجھنا، اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس شخصیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے لیے مولا کائنات کا سمجھنا نہایت ہی سخت ہے، اس لیے کہ خداوند متعال نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جو کمالات دیے ہیں، جو فضائل دیے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان فضائل کا احصاء نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو جو ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان یعنی فضائل کو اگر جن و انس بھی مل کر چاہیں تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے۔ تو جب مولا کائنات کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو ان کے کلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن انہی کے کلام کی مدد سے انشاءاللہ ہمارے مہمان یہاں پر آئیں گے، اور وہ خطبوں کے بارے میں، اور اسی طرح ناموں کے بارے میں، اور اسی طریقے سے حکم کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تو جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ خطبوں کا ہے، اس میں انشاءاللہ جو ہمارا اس ترتیب سے جو موجودہ نہج البلاغہ ہے، چوتھا خطبہ ہے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے طلحہ اور زبیر کے قتل کے بعد، اور اسی طریقے سے جنگ جمل کے واقعے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، اور اس پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر پروگرام کے اس حصے کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام بنا اہتدیتم فی الظلماء وتسنمتم ذروۃ العلیا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 4 ہے، جس میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اہل بیت اطہار کے خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ آپ نے جنگ جمل میں کامیابی کے بعد ارشاد فرمایا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے خصوصیات کیا ہیں، اہل بیت پیغمبر کے خصوصیات کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اہل بیت کے ذریعے سے تاریکیوں سے نکل کر ہدایت کی منزل تک پہنچے، یعنی تم ضلالت اور گمراہی میں مبتلا تھے، ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کی ضلالت اور تاریکیاں تمہارا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ تم زندگی کے کسی بھی مرحلے پر انسان کہے جانے کے لائق نہیں تھے، لیکن خاندان پیغمبر کے ذریعے سے، ہم اہل بیت کے ذریعے سے تم لوگ تاریکیوں سے نکل کر ہدایت کی منزل پر پہنچے، اور جو تم نے بلندیاں حاصل کی ہیں وہ بلندیاں تم نے ہم اہل بیت کے ذریعے سے حاصل کی۔ تمہیں زندگی کے کسی بھی مرحلے پر انسان نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر پیغمبر خدا نے، اہل بیت پیغمبر نے تمہیں اس قابل بنا دیا کہ تم آ کر بزم رسالت میں بیٹھنے لگے۔ تو جو کچھ تم نے بلندیاں حاصل کی ہیں، جو کچھ تم نے کمالات حاصل کیے ہیں، وہ ہم اہل بیت کی وجہ سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہماری وجہ سے تم تاریکیوں سے باہر نکل کر آئے ہو۔ مولا نے یہ تین فضائل خاندان پیغمبر کے، اہل بیت پیغمبر کے بیان فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تم ہماری وجہ سے تم نے ہدایت حاصل کی ہے، ہماری وجہ سے تم نے بلندیاں حاصل کی ہے، ہماری وجہ سے تم تاریکیوں سے نکل کر باہر آئے ہو، تو اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر کی بات کو مانو، لیکن تم ہماری بات ماننے کے بجائے ہمارے مقابلے پہ آ گئے۔ تم نے اہل بیت پیغمبر کے مقابلے میں قیام کیا، تم نے اہل بیت پیغمبر کے مقابلے میں تلوار کھینچ لی اور ان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وقرا سمع لم یفقہ الوعی، آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اہل بیت سے لڑنے کے لیے آ گئے، خاندان پیغمبر سے مقابلے کے لیے جنگ جمل میں آ گئے۔ فرمایا کہ وہ کان بہرے ہو جائیں، یا وہ کان بہرے ہیں جو پکارنے والے کی آواز نہیں سن سکے، جو پکارنے والے کی آواز کو نہیں سنتے ہیں وہ کان بہرے ہیں۔ تو جب پکارنے والے کی آواز نہیں سنتے، جو بلند آواز سے انہیں بلا رہا ہے اس کی آواز نہیں سنتے ہیں، تو جو دھیمی آواز سے بلا رہا ہو یہ اس کی آواز کو کیسے سنیں گے؟ اشارہ ہے کہ بلند آواز سے واضح دلائل کے ساتھ قرآن مجید تمہیں دعوت دے رہا ہے، واضح اور روشن دلائل کے ساتھ ارشاد پیغمبر تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ سیرت رسول اور قرآن کی دعوت کے بعد تم نے ان کی بات کو نہیں سنا، تو میں تو جانشین پیغمبر ہوں، تم میری بات کو کیا سنو گے؟ جب تم نے قرآن کی بات نہیں مانی تو وارث قرآن کی بات کیا مانو گے؟ جب تم نے رسول کی بات نہیں مانی تو اب تم وصی رسول کی بات کیا مانو گے؟ اس کے بعد امام اس دوسرے گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ دوسرا گروہ جو یاد الہی میں جس کے دل خوف خدا سے دھڑک رہے تھے، آپ نے ان کی تعریف کی ہے۔ یعنی ایک گروہ وہ ہے جو خدا کی دعوت کو نہیں قبول کر رہا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو مسلسل یاد الہی میں مشغول ہے، اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہے۔
ناظرین، آپ نے پروگرام کے اس حصے کو دیکھا اور امید ہے کہ پروگرام کا یہ حصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس میں ہمارے مہمان نے گفتگو کی ہے خطبہ نمبر 4 کے اس حصے کے سلسلے میں جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل زبیر اور طلحہ کے بعد اور جنگ جمل کے بعد جو ہے آپ نے خطبہ بیان فرمایا، اور اس میں پہلے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان فرمائے کہ ہم کون ہیں، خداوند متعال نے ہمارے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت فرمائی ہے۔ ناظرین، پروگرام کا جو یہ دوسرا حصہ ہے جس میں آپ مکتوبات جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نامے ہیں، جو لیٹرز ہیں، جو آپ کے خطوط ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور الحمدللہ آج بھی جو ہمارا یہ آج کا لیٹر ہے وہ بھی ہے لیٹر نمبر 4، یعنی خط نمبر 4، اور یہ خط بھی بہت گہرا تعلق رکھتا ہے اس خطبے سے، چونکہ وہ خطبہ تھا جنگ جمل کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ لیٹر وہ ہے کہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنگ جمل سے پہلے جو آپ کے والی ہیں بصرے کے جناب عثمان ابن حنیف ان کے لیے جو لکھ رہے ہیں، اور اس میں بہت اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں یہ کس طرح کے افراد ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ والے کچھ تمہارا ساتھ نہ دیں، تو ان کو گویا کہ سمجھایا ہے کہ تمہیں کسی بھی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جنگ جمل سے پہلے مولا کائنات نے عثمان ابن حنیف کے لیے جو لکھا ہے یہ خط نمبر 4 ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس خط کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں جناب مولانا بشیر احمد صاحب۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کتابہ لہو الی بعد امراء جیشہ فینادوا الی الظل الطاعت فذلک الذی نحب وَإِن تَوَافَتِ الْأُمُورُ بِالْقَوْمِ لِلشِّقَاقِ وَالْعِصْيَانِ فَانْحَدْ بِمَنْ أَتَاكَ إِلَى مَنْ أَسَاكَ وَاسْتَغْنِ بِمَنْ قَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاسَ عَنْكَ فإن المتكارها مغيبه خير من مشهده وقعوده أغنى من نهوده. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان اقوال پہ مشتمل کتاب نہج البلاغہ کا ایک حصہ ہے جو مکتوبات پہ مشتمل ہیں، اور کل ملا کے جو سید رضی علیہ الرحمہ نے مکتوبات جمع کیے ہیں وہ 79 مکتوبات ہیں. اگرچہ یہ مکتوبات بعض کا ایک حصہ لیا ہے جو اہم ان کی نظر میں رہا، اور چونکہ آگے چل کے بتائیں گے کہ کسی کا یعنی آخری حصہ لیا ہے مکتوب کا اور یہاں پہ نقل کیا ہے نہج البلاغہ میں، یا کسی کا پہلا حصہ لیا ہے امیر کائنات کے خطوط کا، اسی طرح سے مختلف. یہ مکتوب جو میں نے یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ مکتوب نمبر 4 ہے. یہ مکتوب اس کا جو سرچشمہ ہے، جب وہ لوگ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے بصرہ میں، یعنی جنہیں اصحاب جمل کہا جاتا ہے، جب مولا اس چیز سے آگاہ ہوئے کہ بصرہ میں باغیوں نے بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، تب مولا نے یہ کچھ امراء الا بعد امراء جیش، یعنی بعض جو لشکر مولا کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، ان کے نام لکھا. اس زمانے میں امام کے طرف سے جو والی اور عامل تھے بصرہ کے، وہ عثمان ابن حنیف تھے. جب مولا کو یہ اطلاع ملی کہ بغاوت کی ہے جس میں زبیر اور طلحہ شامل تھے، اور ان کے ساتھ ان لوگوں نے اکسایا تھا حضرت عائشہ کو بھی، اور وہ بھی اصحاب جمل میں ان کے ساتھ رہی، تو یہ اشارہ اس کی طرف مولا اس خط میں کرنا چاہتے ہیں کہ میں مختصر سا اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ لوگ واپس پلٹے، یعنی جو باغی ہیں، اگر ان لوگوں نے واپسی کی اور اطاعت کے سائے میں آگئے، تو یہ تو وہی چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں، جس کی ہمیں تمنا ہے کہ وہ واپس آئیں، بغاوت سے ہاتھ اٹھائیں. لیکن اگر ان لوگوں نے شقاق کیا، عصیان کیا، نافرمانی کی، اور مسلمین کے درمیان جدائی ڈالی، تو ایسی صورت میں تم پہ لازم ہے کہ ان کے خلاف حملہ کرو. کن کے خلاف؟ یعنی جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کے خلاف اٹھو، قیام کرو. کن کی ہمراہی میں؟ ان لوگوں کی ہمراہی میں جو تیری اطاعت کریں گے. یعنی تم ایک کمانڈر کی حیثیت رکھتے ہو جو تمہاری اطاعت کرے گا اور پیرو ہوگا، ان کی ہمراہی سے تم ان پہ حملہ کرو. اور اسی طرح سے جو ایک اور نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، آگے چل کے اسے وضاحت فرمائیں گے، کہ جو نافرمانی کرتا ہے اور منقد نہیں ہے، متی نہیں ہے، تیرے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو رہنے دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے کے چلو. بلکہ جو انحراف کرنے والے ہیں تو ان سے بے نیاز ہو، ان کو چھوڑو. جو منحرف ہوتے ہیں، جو تقاعس کرتے ہیں، جو انحراف کا شکار ہیں، ان سے تم چشم پوشی کر لو. اور اسی طرح سے جو جن کو کافی یعنی ناپسند ہے اس جنگ میں آنا، اس معرکے میں تیرا ساتھ دینے میں وہ ناپسندگی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کا حضور بھی تیرے کام نہیں آئے گا اگر وہ حاضر ہوں گے جنگ میں، چونکہ کراہت کی بنیاد پہ ہوگا. لہذا ان کو بھی آپ رہنے دے، وہ گھر میں ہی بیٹھے. وقود ہو اگنا من نہود ہی، یعنی ان کے قیام سے بہتر ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھے ہی رہیں. آگے چل کے وضاحت کریں گے کہ کیوں مولا اس طرح سے فرماتے ہیں. تو یہ جنگ جمل کے اصحاب جو تھے، ان لوگوں کے جو بغاوت تھی اس کے متعلق مولا کائنات نے یہاں پہ ان کمانڈروں کے نام یہ مکتوب لکھا، جس کی وضاحت ہم انشاءاللہ آگے چل کے باقی پروگرام میں کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، یہ پروگرام کا حصہ بھی آپ نے دیکھا اور اس میں جناب مولانا بشیر احمد صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ دیکھیے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل کے حوالے سے وہاں پر بتایا، البتہ یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ مسلمانوں کے درمیان دونوں گروہ مسلمانوں کے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی مسلمان آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور جتنا نقصان ہوا ہے تاریخ شاہد ہے، اور آج تک تاریخ کفِ افسوس مل رہی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو بتایا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کہا تھا کہ اس میں فلاں فلاں افراد جو ہے وہ ملوث ہو سکتے ہیں، بڑے افسوس کا مقام ہے اور آج تک اس کا اس نقصان کا جبران نہیں ہو پایا ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام کا دوسرا حصہ تھا، انشاءاللہ پروگرام کے ہم تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے پروگرام کے تیسرے حصے میں جن کو ہم حکمتیں کہتے ہیں یا حکم کہتے ہیں، ان میں ہمیں زندگی گزارنے کے وہ اصول بتائے ہیں کہ جن کے اگر ہم پابند ہو جائیں، اگر ان کے مطابق عمل کریں تو ایک بہترین زندگی ہو سکتی ہے، ہماری زندگی ایسی ہوگی کہ جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، چاہے وہ اجتماعی اعتبار سے یا مثلاً معاشی اعتبار سے یا جتنے بھی زندگی کے آباد ہو سکتے ہیں، زندگی کے شعبے ہو سکتے ہیں، سب میں مولا کائنات نے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ تو جو سب سے پہلا حصہ ہے حکم کا، وہ مولا کائنات نے یہ بتایا کہ جو فتنوں کا زمانہ ہو اس میں تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اور ظاہر ہے آگے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ مختلف یہاں پہ موضوعات آئیں گے، مختلف گفتگو آئے گی، اس میں یہی ہیں، لیکن یہ سب سے اہم ہے کہ جب فتنے ہو رہے ہوں، ہر طرف فتنے برپا ہو رہے ہوں، ہمیں نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اگر ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور باطل کا ساتھ نہ دیں، باطل کو چھوڑ دیں، اور اگر ہمیں ہمارے اوپر واضح نہ ہو تو ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، اس کے حوالے سے مولا کائنات حکمت نمبر ایک میں بیان فرما رہے ہیں، اور اس حکمت کے اوپر جو گفتگو فرمائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا سکندر تقوی صاحب۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم مل کر اس حکمت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں مولا کائنات نے کس طریقے سے واضح فرمایا کہ ہم اپنی زندگی فتنوں کے درمیان کس طریقے سے گزار سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام: کن فی الفتنة کبن اللبون، لا ظہر فیرکب ولا ضرع فیحلب۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی پہلی حکمت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں ابن لبون کے جیسے رہو۔ ابن لبون کے لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ ابن لبون اونٹ کے اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جو نر ہے اور اس کا دو سال ختم ہو گیا ہے اور وہ تیسرے سال میں داخل ہوا ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب اونٹنی اپنے ایک بچے کو دو سال تک کے پہنچا دیتی ہے تو پھر اس کا ایک اور بچہ اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو وہ دودھ سے ہٹا دیا کرتی ہے، لیکن ابھی دودھ سے ہٹنے کے باوجود یہ بچہ اتنا قوی اور قدرت مند نہیں بنا ہوتا ہے کہ اس بچے سے بھی کوئی استفادہ یا اس کا کوئی استعمال کیا جا سکے، لہٰذا اونٹ کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سواری کی جائے، تو لہٰذا اس بچے سے سواری بھی نہیں لی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پیٹ ابھی تک کے اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے کہ جس کے اوپر سواری کی جا سکے، اور دوسری طرف سے ممکن ہے کسی اونٹ سے دودھ لیا جاتا ہو تو یہ بچہ نر ہے، اس سے دودھ بھی نہیں لیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے ایک دستور پیش کرنے کے لیے ایک ایسا سجیشن دے رہے ہیں لوگوں کو اس دنیا کے کہ جب کوئی فتنے کا زمانہ ہو تو اس زمانے میں اس اونٹ کے بچے کے جیسے ہو جاؤ کہ نہ تو اس سے کوئی سواری لے سکتا ہے اور نہ اس سے دودھ لے سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فتنے کے زمانے میں ایسے بن جاؤ کہ تم سے کوئی غلط استعمال، تم سے کوئی سوء استفادہ، تم سے کوئی مس یوز نہ ہونے پائے۔ بہت سے شارحین نے اس کی شرح میں آ کر اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے مولا اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت امیر اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب فتنے کا زمانہ آئے تو اس کے اندر ہم ایسی سچویشن میں ہو جائیں کہ کوئی کام نہ کریں اور ہم اپنے آپ کو ایک دم گوشہ نشین کر لیں، اپنے آپ کو ایک دم بند کر لیں، اپنے آپ کو دنیا سے ایک دم منقطع کر دیں. لیکن بہت سے شارحین نے اس بات کے اوپر آبجیکشن اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، مولا خود ان کی راہ و روش یہ نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس کا یہ کلام ہے کہ جو خود کرار ہے غیر فرار ہے، یعنی وہ کبھی کسی چیز سے بھاگتا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ کیسے اپنے شیعوں کو، اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دے سکتا ہے، یہ دستور دے سکتا ہے کہ تم جیسے ہی کوئی ایسا زمانہ دیکھو کہ جس کو فتنے کا زمانہ کہا جا سکے. ابھی میں وضاحت کروں گا کہ فتنے کا زمانہ کیا ہوتا ہے، کہ اس زمانے کو دیکھتے ہی فوراً اس سے بھاگ جاؤ. نہیں، مولا یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بھاگ جاؤ، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں جو باطل ہیں، جو اہل باطل ہیں، ان کے ہاتھوں کا مس یوزڈ ایک کوئی پپٹ نہ بن جاؤ، ایک ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے ایک ایسی چیز نہ بن جاؤ کہ جو تمہارا استعمال کر کے تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں اور تم سے کوئی فائدہ اہل حق تک کے نہ پہنچے. تو لہٰذا امام کا دستور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہاں پر تم گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جاؤ، بلکہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم اہل باطل کے ذریعے سے مس یوزڈ نہ ہو جاؤ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فتنے کا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ بہت سے شارحین نے کہا ہے فتنے کا زمانہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جہاں پر دو باطل آپس میں لڑ رہے ہیں. تو جب دو اہل باطل آپس میں لڑ رہے ہوں تو جو خود حق کے اوپر ہے اس کو ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن نہیں، آیت اللہ خوئی مثال کے طور پہ اس جملے کی شرح کے اندر آ کے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر دو باطلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر دو باطل کی بات ہوتی تو امام خود یہ بات بیان کر دیتے. یہاں پر بات اصل اس بات کی ہے، چاہے حق اور باطل کی بات ہو، چاہے دو باطلوں کی بات ہو، اگر کہیں پر آپ کا مس یوز کیا جا رہا ہے اور اس سے آپ کسی ظالم کی مدد کیے دے رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ایسا بننا ہے کہ جو آپ سے مس یوز نہ کیا جا سکے. لیکن اگر دو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے اور آپ اہل حق کا سہارا دے رہے ہیں، ان کا پارٹ لے رہے ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے اور اس کے اوپر امام نے مختلف جگہ پر تاکید بھی کی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، آپ نے پروگرام کے اس حصے کو بھی دیکھا اور امید ہے کہ پروگرام کے ہر حصے کی طرح یہ حصہ بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. مولا کائنات نے کتنے اچھے طریقے سے بیان فرمایا کہ اگر فتنے ہوں تو ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. بس نتیجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے کہ کوئی بھی ہم سے سوئے استفادہ نہ کر سکے، کوئی بھی ہم سے مس یوز نہ کر سکے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے شکار بن کر رہ جائیں. تو ناظرین، یہ الحمدللہ نہج البلاغہ کا ہمارا پروگرام تھا. اس میں پروگرام کے تینوں حصے آپ نے دیکھے. پہلے حصے میں خطبات کے حوالے سے کچھ گفتگو رہی اور دوسرے حصے میں نامے جو ہیں مولائے کائنات کے جو لیٹرز ہیں اس کے حوالے سے گفتگو رہی، اور تیسرے حصے میں مکتوبات، یعنی تیسرے حصے میں حکم کے حوالے سے جو حکمتیں ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر گفتگو رہی. ناظرین، یہ پروگرام ہمارا انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گا. اس میں اسی طرح سے تین حصے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور جہاں تک ہم سے ممکن ہوگا جو مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے معارف ہمارے لیے چھوڑے ہیں. آج ہمارے لیے جتنی مشکلات ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تعلیمات اسلامی سے دور کر لیا ہے. ہم خود اپنی مشکلات کا حل اپنے نظریے کے مطابق نکالنا چاہتے ہیں، اگرچہ ہمیں خداوند متعال نے قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے اور اس کے بعد جو نہج البلاغہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ایک بیش بہا خزانہ ہے، لیکن ہم ان سے اپنی مشکلات کا کبھی حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ زندگی کے ہر شعبے میں مولائے کائنات نے اور معصومین علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی چاہیے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت اطہار کے قوانین فرامین کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں. ناظرین، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.